السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا. افلا یتدبرون القرآن سیریز ہماری آج تھرڈ جز رہے گا انشاءاللہ. آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا فی الارض يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافظ وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. آج ہمارا تھرڈ جز ہے اور آیت سورہ بقرہ کی 273 سے لے کر 276 تک ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمارے لیے کیا خیر رکھی ہے اور آج کی جو آیات ہیں ہم اس کو فقہی نقطۂ نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. یعنی آج ہمارا غور و فکر اور آج ہمارا تدبر قرآن کی ان آیات میں فقہی نقطۂ نظر سے ہوگا. یہ بات کو ذہن میں رکھیں. آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے فہم قرآن جس میں ہم قرآن کی آیتوں کی تفسیر اس کے بارے میں وہ آیتیں کب نازل ہوئی تھی بیک گراؤنڈ کیا تھا یہ چیزیں ہوتی ہیں. دوسرا ایک ہوتا ہے کہ ان آیات سے ہم کون سے فقہی مسائل اخذ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے معاشرے میں ایک ایسی غلط تصویر بیٹھی ہوئی ہے انفاق کے تعلق سے چاہے وہ مانگنے والا ہو یا دینے والا ہو. تو ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم اس کانسیپٹ کو کلیئر کریں جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے انفاق کی آیات ہمارے لیے نازل فرمائی ہیں قرآن میں. اور ان آیات کا کیا مقصد ہے, ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کن مقصد کے لیے آیات نازل فرمائی اور اسے ہمیں کیسے سمجھنا چاہیے, اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند اہم واقعات کو لے کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. آیت نمبر 273 سے آگے تک ہے. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے یعنی کمائی کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں, یعنی لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے. ان کی اعانت یعنی مدد میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے چھپا نہ رہے گا. جو لوگ اپنے مال شب و روز یعنی دن رات کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو, خپتی بنا دیا ہو. اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے, حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ وہی حرکت کرے گا، وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق دی اور اس کے لیے ہمیں یہاں بٹھایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ ایک ایسی اویئرنیس الحمدللہ ہم سب کے دلوں میں دماغوں میں جاگ اٹھی ہے اور پیدا ہو چکی ہے کہ کہیں نہ کہیں الحمدللہ کسی نہ کسی ذریعے سے قرآن کی تعلیم اور تعلم کا کام ہر جگہ شروع ہے الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ہی لوگوں کو، مسلمانوں کو خاص طور سے اور عام لوگوں کو بھی اسلام سے روشناس کروائے، اور ہم مسلمانوں کو نیکی کی ہدایت دے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو بتا سکیں کہ ہاں اہل القرآن یہ ہوتے ہیں یا قرآن کو ماننے والے یہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار ویسا بنا دے، آمین۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن کے ٹیچر تھے، اور رسول اکرم نے جن چار لوگوں کا نام لیا تھا تو ان چار لوگوں میں عبداللہ بن مسعود بھی شامل تھے الحمدللہ۔ آپ دیکھیں کہ قرآن شریعت کی کتاب ہے، ہم سب جانتے ہیں، اس میں دلوں کے امراض کی شفا ہے، اس میں واعظ و نصیحت ہے، امثال ہیں، قصے ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، لوگوں کے واقعات ہیں بغیر نام لیے، اس میں موٹیویشن ہیں، احکامات ہیں، مناہیات ہیں اور ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ امام شاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ کتاب عزیز ہی شریعت کا کلیہ، دین و مذہب کے قابل اعتماد چیز اور حکمت کا سرچشمہ ہے، یہ رسالت کا معجزہ ہے، بصیرتوں اور بصارتوں کا نور ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، اسے مضبوط پکڑنے کے بغیر نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ایسی چیز کو پکڑنے سے نجات ہو سکتی ہے جو اس کے خلاف ہو۔ پھر جب صورتحال یہ ہو تو جو شخص شریعت کی کلیات پر سے واقف ہونا چاہتا ہے، مطلع ہونے چاہتا ہے، اس کے مقاصد کو پانا اور قرآن والوں سے ملنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو اپنا ہمراز اور اپنا دوست بنائے اور دن رات اس سے ہم نشینی رکھے، اور یہ ہم نشین نظرن بھی ہو اور عملن بھی۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے، آپ دیکھیں۔ پھر ممکن ہے کہ وہ اپنی خواہش کو پانے اور مطلوبہ چیز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اپنے آپ کو سابقین اور پہلے قافلے میں پانے لگے، نہیں جیسے صحابہ کرام تھے۔ نہیں، اگر آج ہم قرآن کو اپنا ہم نشین، اپنا ہمراز، اپنا دوست بناتے ہیں تو ہم بھی اسی قافلے کے راہی اور ساتھی ہو سکتے ہیں جیسے رسول اکرم کے صحابہ تھے۔ پھر اگر وہ اس پر قادر ہو جائے، اور قادر اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب قرآن کی مبین یعنی وضاحت کرنے والی سنت یعنی حدیث سے مدد لینے میں مدد کرے، مداومت کرے، اس پر قائم رہے، ورنہ سابقہ اماموں اور سلف اور متقدمین کے کلام کو قبول کرے، اس شریف مقصد اور بلند مرتبے کو پالے گا۔ سبحان اللہ، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا چیز دینی ہے؟ حدیث سے مدد لینی ہے، اس کے بعد جو ہمارے علماء کرام تھے صحابہ، اس کے بعد سلف صالحین اور ہمارے علماء کرام، ان سے مدد حاصل کرے۔ تو سبحان اللہ، آپ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن اس سے نازل کیا، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ ہم لوگ یعنی میں اور آپ اس میں اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں۔ ہمیشہ یہ آیت مجھے بہت اپیل کرتی ہے جب بھی قرآن پڑھتے ہیں یا تفسیر پڑھتے ہیں یا جو بھی۔ اور آج ہمارا ٹاپک سود کا ٹاپک نہیں ہے، سود کا ٹاپک انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم لوگ جب سورہ روم میں پہنچیں گے یا سورہ مائدہ میں رہیں گے تب لیں گے، یہ ذہن میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے۔ آج ہم انفاق کی بات کریں گے اور اس کے اپوزٹ جو کوالٹی ہے وہ سود، اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے یا جو کچھ بھی تم مال خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، اور خاص طور سے مدد کے جو مستحق لوگ ہیں، تنگ دست، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایسے گھر گئے ہیں کہ جو اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، ان کی خودداری دیکھ کر، جو لوگ بھی ہمارے ساتھ کئی سالوں سے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میری پسندیدہ ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے یہ، کہ لوگ ان کو سمجھتے ہیں، یہ سب ہم الجاہل اغنیا من التعفف تعارف بسیما ہوں لا یسألون الناس الحافا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اتنے سارے راز پوشیدہ ہیں اس آیت میں، غور و فکر کے ایسے دروازے وا کرتی ہے یہ آیت، ہمارے لیے کھولتی ہے، اور ہمیں ایک نئی سوجھ بوجھ، ایک نیا عزم، ایک نئی ہمارے اندر سے ایک موٹیویشن پیدا کرتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کے جو خاص مدد کے مستحق ہیں، جو آپ کے دروازے پر آ کر آپ سے نہیں مانگتے، جو راستے میں چلتے چلتے روڈ پر بیٹھے نہیں ہوتے بھیک مانگنے کے لیے جو پیشہ ور بھکاریوں کی طرح، جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر جو بھی جا رہا ہو تو اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پر دے دو، ایسے نہیں مانگتے. نہیں، سائل ویسے بھی اس کو نہیں کہا جاتا ہے جو اللہ کے نام پر مانگتے راستے میں چلتے چلتے آپ سے. یہ جو غلط کانسیپٹ ہمارے یہاں ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا، ہمارے یہاں جیسے کہ بڑے بوڑھوں کا پہلے سے یہ سوچ اور یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کہتے ہیں نہیں نہیں جو بھی دروازے پر مانگنے سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا. پتہ نہیں یہ کیا ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سائل کو خالی ہاتھ لوٹانا یہ گناہ کا کام ہوگا. حالانکہ جب بھی حدیث میں سائل کا لفظ آیا ہے اور یہ قرآن میں سائل کا لفظ آیا ہے، وہ سائل کا لفظ کن معنی میں آیا ہے وہ ہم دیکھیں گے. میں پہلے آپ لوگوں کے سامنے سیرت سے کچھ چیزیں رکھوں گی اور پھر آپ لوگ مجھے خود جواب دیجئے. آپ کے میسجز میرے سامنے، سب کے میسجز تو میں پڑھ نہیں سکتی، لیکن چند موٹے موٹے میسجز میرے کہتے کہتے سامنے جو پڑ جاتے ہیں نظر کے سامنے وہ آ جاتے ہیں. بہرحال تو مجھے آپ جواب دیجئے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھنے کے بعد، جو لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ رسول اکرم کی سیرت پڑھی تھی، آپ نے کہیں اور پڑھی ہوگی سمجھے ایکس وائی زیڈ کہیں کسی بھی جگہ پر، تو پوری سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت پڑھنے کے بعد، کیا کبھی آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ روزانہ ان کے دروازے پر کوئی سائل آتا ہو اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر دے دے بابا، یا اللہ کے نام پر دے دو اور ہاتھ پھیلاتا ہو، یا کشکول لے کر آتا ہو؟ یا کبھی آپ کو کسی مدینے کی کسی اسٹریٹ پر یا مکہ کی کوئی گلیوں میں آپ کو کوئی سائل ہر جگہ 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 بیٹھے نظر آتے تھے کبھی؟ پوری سیرت کا مطالعہ کر لیجیے آپ. کبھی کوئی ایک سنگل واقعہ آپ کو ملتا ہو کہ ہر راستے پر بھکاری بیٹھے ہوں، یا ہر جگہ راستے میں کشکول لے کر لوگ گھوم رہے ہوں اور نظمیں اور جو بھی غزلیں پڑھ رہے ہوں، گا گا کر مانگ رہے ہوں لوگوں سے؟ یا رسول اللہ کے دروازے پر، صحابہ کے دروازے پر روزانہ کوئی سائل آتا تھا اور کہتا تھا ایسے کہ اللہ کے نام پر دے دو، ایسا کبھی آپ کو ملا؟ نہیں ملا، ہے نا؟ جزاکم اللہ خیر. آپ سب کے جوابات کے لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے وقت میں برکت دے اور علم میں برکت دے اور علم میں اضافہ کرے، آمین. جب آپ لوگوں کے جوابات آتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے الحمدللہ کہ آپ بہت اٹینٹیو ہیں ماشاء اللہ، پتہ چلتا ہے. کیونکہ اب آف لائن تو ہے نہیں ہماری کلاس کی، میں آپ کے چہروں کو دیکھوں اور سمجھوں کہ آپ کتنا سن رہے ہیں، آپ کے میسجز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے اٹینٹیو ہیں. تو اللہ مبارک. اب مجھے بتائیے، آپ نے بتا دیا الحمدللہ، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ کوئی بھی ایسا پیشہ ور بھکاری وہاں بیٹھا نہیں رہتا تھا. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آج ہمارا تدبر فہم کے لحاظ سے نہیں، بلکہ ہمارا تدبر آج فقہ کے لحاظ سے، فقہی پوائنٹ آف ویو سے ہے، فقہی نقطہ نظر سے ہے، یعنی جو فقہی اصول ہمیں سے بنتے نظر آتے ہیں. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے. تو آپ کو کوئی نہیں نظر آیا، لیکن کبھی کبھار ایسا آپ کو خال خال نظر آتا ہوں. جن لوگوں نے ہمارے ساتھ زکات کے مسائل پڑھے ہیں، کتاب الزکات پڑھے، وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ قتادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، پھر ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی کے ضامن بنے تھے اور آئے تھے رسول اکرم کے پاس مدد مانگنے کے لیے کہ یہ رسول اللہ یہ فلاں فلاں آدمی اس کا ضامن میں بنتا ہوں. قبیصہ رضی اللہ عنہ کے بارے آتا ہے نا، آپ لوگ نام جانتے ہوں گے اگر. تو وہ کہتے کہ یہ رسول اللہ میں فلاں کا ضامن بنا تھا لیکن اب وہ ادا نہیں کر سک رہا ہے پیسے، تو آپ مجھے دے دیجئے. یعنی وہ اپنے لیے مانگنے نہیں آئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اکرم ان کو کیا نصیحت کرتے ہیں. دیکھیں صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اے قبیصہ، مانگنا جائز اور حلال نہیں ہے لیکن سوائے تین لوگوں کے، ایک تو وہی جو یعنی ضامن بنا ہو کوئی کسی کا، یا اس کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہ ہو اور دو لوگ یا چار لوگ گواہی دیں اس کے اڑوس پڑوس والے کہ یہ کئی دن سے بھوکا ہے اور واقعی میں یہ مستحق ہے، اور ایک اور پرسن کے بارے میں تھا. تو انہیں ایسی مشکل وقت میں جبکہ وہ کسی کے ضامن بنے تھے، خود اپنی ذات کے لیے بھی نہیں مانگ رہے تھے، کسی اور کی انہوں نے مدد کا جذبے کے طور پر مدد کی تھی اور وہ پیسہ نہیں لوٹا سکتا تھا کسی اور کو، تو وہ پیسہ لوٹانا ان کی اپنی ذمہ داری بن گیا تھا کیونکہ ضمانت لی تھی انہوں نے، تو اس کے لیے مانگ رہے، اور تب بھی رسول اکرم ان کو یہ نصیحت کریں. آپ سوچیں، اس سے بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا معاشرہ چاہتے تھے، آپ کے نزدیک سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے تھی، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والا مزاج پیدا کرنا چاہتے تھے اپنی امت میں، یا دینے والا مزاج پیدا کرنا چاہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خودداری سکھائی تھی یا ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلانا سکھایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ ضرورت کے تحت مانگتے ہیں، ان مانگتے نہیں ہیں بس پوچھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک، یعنی جس کو ضرورت ہو، کلہاڑی کہتے ہیں، وہ جنگل لے کر جائے، لکڑیاں کاٹے اور اس کو لا کر، یعنی محنت سے جائے جنگل میں، اپنی محنت سے خود کمائے، کاٹ کر لائے لکڑی اور اسے سیل کرے. پتہ نہیں لوگ اسے دینے والے جب وہ مانگے تو دے یا نہ دے, یعنی کتنی بے عزتی کی بات ہے. تو اس زمانے میں ایسے دروازوں پر سائل نہیں آتے تھے ہر جمعرات کو, جنہوں نے مخصوص کر لے کے کیا کہتے ہیں وہ مانگنے والے آ کر, آج جمعرات ہے بھلی مراد, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, بھلی مراد ہے یا مراد ہے کہتے تھے, وہ بھی یاد نہیں آ رہے ہیں جی. اور ان کے ابھی یقین یعنی جو رپورٹ شائع ہوئی ہے, وہ رپورٹ کے مطابق ان کے ہر محلے میں دن بنے ہیں آج کل پیشہ ور بھکاری کے. یعنی وہ آپ کے محلے میں تھرسڈے آتے ہیں, کسی اور کے محلے میں ویڈنسڈے جاتے ہیں, کسی اور تھرڈ محلے میں وہ ٹیوزڈے چلے جاتے ہیں. ایسے انہوں نے ہر دن باندھ رکھے ہیں ہر محلے کے, اور ہر دروازے سے جا کر وہ اتنا مانگتے ہیں. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث سے ثابت ہے, جو بھی حدیث آپ کے سامنے میں رکھوں گی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے, ہم ہر حدیث آتھینٹک صحیح ہی رکھیں گے آپ کے سامنے, کوئی حدیث بھی ضعیف نہیں ہے. تو حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص مال جمع کرنے کے لیے مانگتا ہے وہ اپنا پیٹ آگ سے بھر رہا ہے, وہ آگ جمع کر رہا ہے, جتنے چاہے آگ کے انگارے جمع کرے, چاہے تو کم کرے چاہے تو زیادہ کرے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اور آپ مجھے پتہ کہ آج کل جتنے بھی بھکاری ہیں جو آپ کے ہر رمضان میں آپ کے دروازے کے آگے رہتے ہیں, اسی لیے آج یہ ٹاپک لینے کا میرا مقصد تھا کہ اب رمضان شروع ہونے والا ہے, اب شروع ہو جائیں گے, وہ خود تو روزہ نہیں رکھیں گے وہ پیشہ ور بھکاری, اور ان کے بارے میں آتا ہے اگر آپ ریسرچ کروا لیں, بلکہ آپ ایک ٹاسک لے لیں اور ان پر ریسرچ کریں پیشہ ور بھکاریوں کے بارے میں, یا اپنے گھر والوں سے کسی سے کروائیں. یہ روزانہ ہوٹلوں میں جا کر کھانا کھانا ان کا یعنی ایک طرح سے روزانہ کا شیوا ہے. جو میجورٹی میں 90% لوگوں کی بات کریں, 10% اس میں سے ہو سکتا ہے صحیح میں مستحق ہوتے ہیں, لیکن 90% پھر بھی پیسے جمع کرنے کے لیے تو مانگنا نہیں ہے. اگر ایک انسان پیسے مانگتا ہے, آج اس کے پاس 100 روپے جمع ہوگا تو اس کو ایک ہفتہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ 100 روپے اس کے لیے کافی ہیں, لیکن نہیں وہ روز مانگتے ہیں. تو یہی پیشہ ور بھکاری ہیں جو روز مانگتے ہیں. تو کون سی جوئے کی دکان ہے یعنی جو جہاں پر گیمبلنگ ہوتی ہے, جوا کھیلا جاتا ہے, ہر سلم ایریاز میں ہر ایسی جھوپڑ پٹی والی جو جگہیں ہیں وہاں پر کثرت ایسے وہ لگے ہوئے ہیں جو جگہ جگہ جہاں پر گیمبلنگ ہوتی ہے, جہاں پر ہر قسم کا نشہ بکتا ہے. کم سے کم نشے سے لے کر وائٹ چونا جو ہوتا ہے پان میں لگاتے ہیں, تو وہ چونے میں ملا کر جو ایک قسم کا تمباکو ہوتا ہے ٹوبیکو, وہ مکس کر کے کھایا جاتا ہے, جو کہ ایک قسم کا نشہ ہے اصل میں, جس کو منہ میں ایک طرف رکھا جاتا ہے, جس کی وجہ سے گلے کا کینسر بہت زیادہ ہو رہا ہے, بہت زیادہ. تو ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو لوگوں کی پرکھ نہیں ہے, آپ کو لوگوں کی سمجھ نہیں ہے, آپ کیسے ہی پیشہ ور بھکاری کو دے سکتے ہیں؟ وہ جا کر نشہ کرے, وہ جا کر روز مرغ مسلم اور بریانیاں کھائے. آپ کی تو محنت کی کمائی ہے, آپ تو نہیں روزانہ مرغ اور مسلم کھاتے ہیں, آپ تو کتنا دیکھ کر اپنا گھر کا خرچ چلاتے ہیں نا. تو روزانہ جوا کھیلے, روزانہ گیمبلنگ کے لیے جائے, نشے کی جو چیزیں وہ خریدے, پاؤڈر کی صورت میں ہو, جس بھی صورت میں, جس بھی شیپ میں اور فارم میں ہو, اور نہ خود فرض روزے رکھے نہ فرض نماز پڑھے, اور جو مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لے. تو یہ قرآن کی آیت ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے, فقہی نقطۂ نظر سے بھی اور ویسے تدبر کے طور پر بھی, کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ تمہارا مال تو ان لوگوں کے لیے, للفقراء, یہاں فقراء کا مطلب پیشہ ور بھکاری ہے ہی نہیں, فقراء کا مطلب ہوتا ہے محتاج لوگ, مستحق لوگ. اور رسول اکرم کی حدیث ہے, جو لوگ ہماری فقہ کی کلاس اٹینڈ کرتے رہے وہ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ حدیث ان کو یاد کرواتی ہوں ہمیشہ, اور میں پیپر میں سوال ضرور دیتی ہوں. تو میں اسی لیے ہمیشہ یہ ان کو حدیث یاد کرنے کے لیے دیتی ہوں, کہ وہاں پر رسول اکرم نے مسکین اور فقیر کی تعریف بیان کی ہے, کہ جو لوگوں کے در پر ایک ایک نوالے اور دو دو لقمے کے لیے بھیک مانگتا نہیں پھرتا ہے, بلکہ لوگ اس کو صاحب حیثیت سمجھتے ہیں کیونکہ وہ خودداری کی وجہ سے کسی سے نہیں مانگتا. تو آپ نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں یا فقیر وہ نہیں جو ایک ایک دو دو لقمے کی حاجت اس کو لوگوں کے دروازے پر لیے پھرتی ہے. اتنے واضح انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرما دیا. لیکن ہماری سوچ کو ہم کیا کریں جو بچپن سے بیٹھ گئی ہے, یا ہمارے بڑے بوڑھوں کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ نہیں نہیں بھائی فقیر کو خالی ہاتھ مت لوٹاؤ, نہیں جو مانگ رہا کچھ تو بھی رکھ دو اس کے ہاتھ پر, اور آج کے فقیر آپ سے 5 روپیے 10 روپیے نہیں لیں گے, اور ان کو جب کھانا دو نا, پہلے کے فقیر کھانا لے لیا کرتے تھے, ہے کہ نہیں آپ بتائیے, پہلے کے فقیر کھانا لے لیا کرتے تھے, لیکن آج کے فقیر کھانا نہیں لیتے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کھانا اب ایک پرسن نے کھانا دے دیا تو ختم, مجھے پھر مانگنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی, لیکن اس کو مانگنا ہے نا, اس نے پیشہ بنا لے اس کو مانگنے کو. اور آج کل تو بڑے بڑے گینگ ہیں, ایک مافیا ہے جو ہر بڑے آدمی نے چھوٹے لوگوں کو جمع کر رکھا ہے, مانگنے کے لیے بھیجتا رہتا ہے, اور ان سے کمیشن بھتا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. تو آپ بتائیں کہ یہاں یہ آیت ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے کہ فقراء کون لوگ ہیں. جیسے میں نے بھی آپ کو امام شاطبی کا قول بتایا کہ قرآن کو اپنا ہمراز بنانے والے, قرآن کو اپنا ہم نشین بنانے والے, جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اللہ کی رسی کو, تو وہ اس کو سمجھتے کہتے ہیں قرآن کو, وہ حدیث سے سمجھتے ہیں اس کو. پھر اپنے سلف صالحین سے سمجھتے ہیں صحابہ کے بعد، اپنے علماء سے سمجھتے ہیں. تو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو بتا دیا، آپ ہمارے لیے ایک سیٹ کر دیا، ایک اصول یا ایک پیمانہ ہمارے لیے آپ نے بنا دیا کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے. اور جب بھی صحابہ آپ سے ضرورت کے تحت مانگنے، ایسا روز نہیں مانگنے آتے تھے، کبھی کبھار، پوری ہسٹری میں، پوری سیرت النبی میں صرف 3 یا 4 صحابہ کے واقعات ایسے پتہ چلتے ہیں جو آئے تھے مانگنے کے لیے، لیکن وہ خود بھی اس میں سب کے سب اپنے لیے مانگنے نہیں آئے تھے، دوسروں کے لیے مانگنے کے لیے آئے تھے. تو رسول اکرم کی زندگی میں ہمیں کہیں ایسا نہیں نظر آتا کہ رسول اکرم نے ایسا مزاج پیدا کیا کہ لوگ مانگنے والے بنے، بلکہ آپ نے دینے والے بننے کے لیے کہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ہر صحابہ کو یہ تاکید کی، یا آپ نے یہ تربیت کی صحابہ اکرام کی کہ وہ اتنی خوددار رہیں کہ کبھی کسی سے مانگے نہ. سبحان رضی اللہ عنہ، اور بھی کئی صحابہ ہم کو ملتے ہیں جو رسول اکرم کے ایک والنٹیئرلی غلام بھی تھے، آپ نے ان کو ایک بار منع کیا تھا کہ کبھی کسی سے مانگنا نہیں. وہ کہتے کہ میں نے زندگی بھر کسی سے، ایون میری کوئی چیز نیچے گر جاتی تھی تو وہ بھی میں کسی سے مانگتا نہیں تھا، خود سواری پر سے اتر کر خود اٹھاتا تھا، میں نے کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی. پیسے مانگنا تو بہت دور کی بات ہے، اپنی چیز بھی نہیں مانگی. سبحان اللہ، ایسی خودداری پیدا ہو گئی تھی صحابہ میں. اور یہی مزاج اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، یہی سوچ اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اصل یہ جو تمہارا مال ہے، اگر تم اس کو انفاق کرنا چاہتے ہو، تم اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہو، تو تم ان کو دو جو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اتنا پورا نہیں کما پا رہے ہیں، اور ان کی فیملی کی جو ضروریات ہیں وہ اتنی پوری نہیں ہو پا رہی ہیں. وہ کماتے تو ہیں لیکن اللہ کے راستے میں وہ گھر گئے ہیں، میدان جہاد میں ہیں، یا اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، یا ایک سرجر جو بھی کر رہے ہیں، یا کما بھی رہے ہیں تو ان کی کمائی ان کو اتنی پوری نہیں پڑتی. اور ان کی جو کوالٹی بتائی گئی کہ وہ کیا نہیں کرتے، پہلی بات تو جاہل، یہ سب ہوں الجاہل اغنیا، جاہل ان کو غنی سمجھتا ہے، ہم جیسے لوگ، مجھ جیسے، آپ جیسے لوگ، کیونکہ ہم کو سمجھ نہیں ہے لوگوں کی. ہم کہتے ہیں کہ ہر جو چلنے والا ایرا غیرہ ہے، جو پیشہ ور بھکاری ہے، اس کو دے دو، لیکن ہم ایسے خوددار لوگوں کو نہیں دیں گے کبھی بھی. لو ان کے پاس تو ہے نا، ہم کیوں دیں، ہمارا یہ جملہ ہوتا ہے. ان کا تو ارے وہ تو کما بھی رہے ہیں، ارے بھائی کما رہے ہیں لیکن ان کو پورا نہیں پڑ رہا ہے بےچاروں کو. جیسے کئی آپ کو اپنے آس پاس ایسے نظر آ جائیں گے، کئی میں ہمیشہ اپنے گھر والوں سے ہی پوچھتے رہتے، کیونکہ وہ لوگ وہاں انڈیا میں رہتے ہیں، وہاں زیادہ وہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں، زیادہ ایسے لوگوں کو جان سکتے ہیں. تو کسی نے بتایا کہ ایک گھر میں ماں ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اکلوتا ایک بھائی ہے اور 7 بہنیں، اور وہ بھائی سبزی بیچتا ہے کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں، اور وہ جو اس کے پاس جو ٹھیلا ہے، جس گاڑی میں رکھ کر، 4 چاک کی جو گاڑی ہو جس میں رکھ کر وہ سامان بیچتا ہے، وہ بھی کرائے کی ہے، رینٹ کی ہے، اس کو اس کا رینٹ بھی دینا پڑتا ہے. دن بھر وہ بےچارا اکیلا بھائی سبزیاں بیچتا ہے، اور وہ جو بچی کچی سبزیاں ہوتی ہیں پھر وہ گھر میں لا کر دوسرے دن وہی بنتی ہیں. تو ان کی بہنوں کے پاس سے ایک دن آواز آئی، انہیں جو کوئی راستے میں وہاں تھے، بیٹھے ہوئے یا چل رہے تھے، جو بھی تھے، بہرحال انہوں نے سنا کوئی بچی کہہ رہی تھی ماں سے کہ بس ہم سبزی کھا کھا کے تھکے، ہم کو کوئی ایک دن تو گوشت لا کر دیجیے. اور ماں کہتی کہ بےچارا بھائی تھک جاتا ہے، اتنا کماتا ہے، دوسری چیزوں میں خرچ پورا نہیں ہوتا، تمہیں گوشت کہاں سے لا کر دے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ مستحق ہے، یا وہ جو آپ سے روزانہ دروازے پر مانگنے کے لیے آتا ہے ہٹا کٹا فقیر، یا ہٹی کٹی ایک عورت جو صحت مند تندرست ہے، جس نے پیشہ بنا لیا بھیک مانگنے کو، اور روزانہ جا کر باہر بیٹھ کر بریانی کھاتی ہے، تو آپ بتائیے کون زیادہ مستحق ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ مال مفت دلے بے رحم، جب یہ ایسا مال مفت کا آتا ہے نا، روزانہ خود محنت نہیں کرتے، کماتے نہیں ہیں، دوسروں کا مال لیتے ہیں، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اس کو پھر اتنا لٹاتے ہیں لوگ، بے دردی سے اس کو خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیں ہمارا اپنا جو آپ کا میرا، ہم تو نہیں کماتے ہیں الحمدللہ، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہی کماتے ہیں، یا جو بھی ہمارے والد کماتے رہے، ہمارے ہسبینڈ، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، تو ان کی جو محنت کی کمائی ہے ہم اس کو بے دردی سے کبھی خرچ نہیں کریں گے. کریں گے پہلے بتائیے، ہم نہیں کریں گے خرچ. کیا ہم روزانہ ہوٹل جائیں گے کھانے کے لیے؟ کبھی نہیں ایسا ہوگا کہ وہ پیسہ ہم اس طرح سے نعوذ باللہ اڑائیں گے، نہیں اڑائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے کہ ہمارے والد، ہمارے شوہر، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی کتنی محنت سے وہ پیسہ کماتے ہیں، خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے وہ، ہم اس کو بیکار نہیں جانے دیں گے. لیکن وہ لوگ جو پیشہ ور بھکاری ہیں، تو اس کو فقہی پوائنٹ آف ویو سے آپ سمجھیے کہ رسول اکرم نے ہم کو بتایا کہ جو ایک ایک لقمہ، دو دو لقمے کی حاجت جس کو لوگوں کے دروازے پر لے کر پھرتی ہے، وہ فقیر نہیں ہے، وہ مسکین نہیں ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو بظاہر تم کو اس کی اچھی حیثیت نظر آ رہی ہے، لیکن وہ اپنی خودداری کے بنا پر تم سے مانگتا نہیں ہے، تم اس کی مدد کرو، وہ مسکین ہے. تو ہماری زکات کے، ہمارے انفاق کے سب سے پہلے مستحق کون لوگ بنتے ہیں؟ کہ وہ لوگ جن کو ہم اغنیا سمجھتے ہیں بظاہر، ان کی خودداری کی وجہ سے، لیکن تعارف و بسیما، تم ان کو ان کی پیشانیوں سے پہچانے کے، کتنے ضرورت مند ہے، کتنے حاجت مند ہے. اصل ضرورت تو ان کو ہے لیکن وہ خودداری کی وجہ سے تم سے پوچھتے نہیں ہیں، تم سے مانگتے ہیں، تم سے لپٹتے نہیں ہیں. اور لا یسألون الناس الحافا، وہ تم سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے. سب سے بڑی خوبی تو ان کی یہی ہے. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، اور جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا. میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. رات صبح ہمارے ایک جگہ تفہیم دین 4 کی تکمیل سیریمنی تھی، وہاں پر بھی میں نے واقعہ کوٹ کیا تھا اور مجھے بہت پسند. جب کتاب البیوع پڑھایا تھا تو جابر بن عبداللہ کی یہ ایک حدیث سے 100 مسائل اخذ کیے گئے. سبحان اللہ، حدیث بہت ڈیٹیل میں آج وہ واقعے کا شارٹ آپ کے سامنے رکھوں گی. کبھی آپ لوگوں کو حدیث کورس کرنا ہو تو ضرور آپ، یعنی بہت انٹرسٹنگ پہلو ہے اس حدیث کے ہر لحاظ سے. جابر بن عبداللہ کو آپ جانتے ہوں گے، اور ہمیشہ ان کا واقعہ پتہ نہیں کیوں ہر معاملے میں ان کا واقعہ یاد آتا ہے. جب غزوہ خندق کے موقع پر اور بھی بہت سارے مواقع پر، ینگ سے صحابی تھے، 17 سال کے سنجے نوجوان تھے جس وقت کی بات چل رہی ہے. یہ جنگ احد میں ان کے اور ان کے والد کے درمیان آپس میں بحث ہو گئی. بیٹا کہتے تھے کہ آپ رہیے اور میں جاتا ہوں جنگ میں، اور والد کہتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے تو کیوں جائے، میں پہلے وہ اجر حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں جاتا ہوں جنگ میں، تو یہاں اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کے لیے رہے. اور آخر کر والد جیت گئے اور والد چلے گئے. اب والد وہاں جانے کے بعد شہید ہو گئے جنگ احد میں. اب یہ 17 سال 16 سال کے نوجوان تھے، بالکل ینگ، اور ان کی 7 یا 9 بہنیں تھیں. اب پہلوئے بہت سارے واقعات تھے جابر بن عبداللہ کے اس میں، لیکن میں جو بات سنانا چاہ رہی ہوں آج ہمارے ٹاپک کے لحاظ سے، تو جابر بن عبداللہ اگلی کسی جنگ میں رسول اکرم کے ساتھ شریک ہوئے. اور اس سے پہلے، یعنی جنگ میں جانے سے پہلے، رسول اکرم کے پاس ایک دن آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، جن لوگوں سے میرے والد نے قرض دیا تھا وہ بہت تقاضا کر رہے ہیں میرے پیچھے، میرے پیچھے لگے ہیں، اور کھجوریں اتنی زیادہ نہیں ہیں رسول، جو یعنی باغ میں جو کھجوریں ہوئی ہیں اس سال بہت کم ہے، جس سے ان کا قرض پورا نہیں ہو سکتا. رسول اکرم نے کہا کہ ان کو سمجھاؤ، قرض مانگنے والوں کو کہا کہ بہت سمجھایا رسول، وہ نہیں مانگتے ہیں. لیکن رسول اکرم اٹھ کر خود ان کے ساتھ چل دیے، اور جب وہاں گئے تو کہا کہ ساری کھجوریں یہاں لا کر جمع کر دو. اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ کھجوروں کے ڈھیر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ کون کون ہے جس کا قرض تھا، تو تول تول کر اس کو کھجوریں دیتے رہے. کہا جاتا ہے کہ سارے قرض والے جو کھڑے تھے، اتنی کثرت سے کھجوریں ان کو چلی گئی. اور یہ رسول اکرم کے معجزات میں سے کہتا ہے، ابھی جو ہمارے ساتھ مناقب میں ہیں، کتاب المناقب میں، صحیح بخاری میں، تو وہ لوگ جانتے ہیں، لاسٹ ویک ہی ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے. تو رسول اکرم نے جب وہ کھجوریں خود اپنے ہاتھ سے دینا شروع کی تو کھجوروں میں اتنی برکت آ گئی کہ سارے قرض والوں کا قرض ختم ہو گیا الحمدللہ. اور اس کے باوجود اتنی کھجوریں بچ گئی تو رسول اکرم نے فرمایا کہ جاؤ اے جابر، یہ اپنے گھر والوں کے لیے لے کر جاؤ، اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے لے کر چلے گئے. اب آپ دیکھیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کتنے مستحق تھے. ان کی 7 یا 9 بہنیں تھیں، سوچیں ذرا، اور سب کی سب چھوٹی تھیں. انہوں نے شادی کی تو رسول اکرم نے پوچھا کہ شادی کس سے کی ہے، تو کہا کہ یہ رسول ایک بیوہ یا متعلقہ خاتون سے کی ہے جو بہت ایجڈ ہیں، یعنی ان سے بہت بڑی تھی. تو کہا کہ اچھا، تم تو اتنے ینگ ہو، کوئی اپنی جیسی ینگ لڑکی لے کر آتے تاکہ تم اس کے ساتھ انجوائے کرتے. تو کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی بہنوں کے لیے ایک ماں کی ضرورت تھی، تو اگر میں ان کی جیسی ہی لڑکی لے آتا بہنوں کی، تو پھر ان کی کنگھی چوٹی کون کرتا؟ تو میں نے ایک ایسی سمجھدار خاتون سے نکاح کیا. اب سوچے کہ خود 17 سال کے اور 40 سال سے بھی اوپر کے خاتون سے نکاح کیا. اب آپ دیکھیں ان کے والد کا کتنا قرض تھا جن کو انہیں اتارنا تھا، اس کی فکر ان کو، اپنی بہنوں کی فکر، کیونکہ ان کے والد نے وعدہ لیا تھا کہ میرے پیچھے تو میں اپنی بہنوں کا خیال رکھنا. تو کیسے اتنے چھوٹے سے ینگ سے لڑکے، اب بتائیے کتنے مستحق تھے، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ان کے والد تو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، کوئی ایسا بھی نہیں کہ خود سے انتقال ہو گیا قدرتی طور پہ یا کچھ اور طریقے سے ہوا ہو، کہیں چلے گئے اور چھوڑ کر، نہیں، کچھ بھی نہیں، جنگ میں شہید ہوئے، اسلام کی خاطر شہید ہوئے. اب ان کو تو کتنا حق بنتا تھا کہ جا کر روزانہ ہر صحابی کے دروازے پر مانگتے کہ اللہ کے نام پر دے دو، بہت قرض والے تقاضا کریں، کیسے میں قرض ادا کروں، میری 7 بہنیں، میری 9 بہنیں ہیں، میری کچھ مدد کرو. آپ کو کہیں سے پتا چلتا ہے؟ کوئی ایک سنگل واقعہ آپ کو ملتا ہے، مجھے ڈھونڈ کے بتا دیجئے، جابر بن عبداللہ کا، کہ ان کے اوپر اتنا قرض تھا، ان کے والد کا قرض تھا جو ان کو ادا کرنا پڑا. ابھی تو یہ کمانے کے لائق بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن کیا انہوں نے لوگوں کے دروازوں پر جا جا کر مانگا؟ حالانکہ جائز مستحق تھے ہی نہیں تھے، بتائے مجھے، تھے نا جائز مستحق، چاہے تو مانگ سکتے تھے، تو کیا صحابہ نہ دیتے ان کو؟ لیکن سبحان اللہ، ان کی خودداری دیکھی. تو رسول اللہ نے یہ سکھایا ہی نہیں تھا اپنے صحابہ کو، اور اسلام یہ مزاج پیدا ہی نہیں کرنا چاہتا ہے کہ تم لوگوں سے لپٹ لپٹ کر مانگو، اپنی ضرورت ہر ایک کے سامنے پیش کرو اور ہر ایک کو محتاج بتا بتا کر سب سے خوب لوٹو پیسہ. یعنی آج کل کا مانگنا لوٹنا ہو گیا ہے، یقین جانے. کہتے کہ کیا کرے، باجی فلم بیوہ ہے، ان کی بچی ہے اور انہوں نے اپنی بچی کی شادی کے لیے بڑی مشکل سے 10 تولے سونا جمع کر رکھا ہے، پلیز ان کو زکات دے دیجیے. یا اللہ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ، اگر ان کے پاس ان کی بچی کی شادی کے لیے 10 تولہ سونا ہے تو وہ تو ہم سے زیادہ مالدار ہے، اور ان کو تو خود زکات نکالنا بنتی ہے، انہوں نے خود زکات نکالنا تھی دوسروں کے لیے. کہتے کہ نہیں ہمارے پاس 200,000 بینک میں پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ برے وقتوں کے لیے اٹھا رکھے ہیں، ہم تو زکات کے مستحق ہیں. اس سے برا وقت اور کیا آئے گا پر کہ آپ لوگوں سے مانگ رہے ہیں، اپنے پاس 200,000 اور 100,000 بینک میں رکھ کر لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں، کتنی بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے. اور اس سے برا وقت کیا آئے گا کہ آپ لوگوں سے مانگ رہے ہیں اور آرام سے لوگ دھڑلے سے کہتے کہ ہم زکات کے مستحق ہیں. کوئی عزت نفس نہیں، کوئی خودداری نہیں، کوئی محنت سے کمانے کا جذبہ نہیں. اسلام ایسا مزاج تو نہیں پیدا کرتا، اسلام تو خودداری سکھاتا ہے الحمدللہ، محنت سے کمانا سکھاتا ہے. اور یہ جو پیشور بھکاریوں کی عادتیں کس نے خراب کی، کسی اور کو بلیم مت کریے گا، اور معاف کریے گا میری بات، ہو سکتا ہے تلخ ہو لیکن یہ ہمارے معاشرے کی ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہی ہوں. ہم سب کو، میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں، میں اور آپ، کہ ہم جو وقتی طور پر رحم کھا کر جو دیتے ہیں کہ اللہ کے نام پر مانگ رہے دے دو، لیکن وہ باہر جا کر پھر ابھی جوئے میں پیسہ لگائے گا. اور وہ رسول اکرم نے کہا کہ جو ہٹا کٹا ہوتا ہے اس کو، وہ تو مستحق ہی نہیں زکات کا، اس کو تو دو ہی مت بالکل، اس کو تو کام کرنا سکھاؤ نا. اب یہی جو آپ کے دروازے پر آتی ہیں، باجی اللہ کے نام پر دے دیجئے، ان سے کہے کہ بھی اچھا ٹھیک ہے ہاں جی ہمارے برتن پڑے، ہماری برتن دھونے والی نہیں آئی ہے، تم دھو دو اور ہم تم کو 50 روپے دیتے. نہیں نہیں کام مجھ سے نہیں ہوتا ہے، میں کام نہیں کر سکتی. کیونکہ وہ 10 گھر میں مانگ کر وہ 100 روپے کما لے گی نا، وہ 50 روپے میں آپ کے برتن کیوں دھوئے گی. تو ہم ذمہ دار ہیں اس کے اصل میں، میں اور آپ، کہ ہم نے آسانی اپنے لیے پیدا کر لی ہے نا. ہم ہر سال میں رمضان میں خود اپنی زکات کا اناج لا کر رکھ لیتے ہیں راشن، اور جو دروازے پر آتے ہیں سب کو دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں. ارے بھائی وہ سامنے والے زکات کی مستحق ہی نہیں، تم ان کو کیسے دے رہے؟ وہ جا کر وہ اس کے سیک کے سیک اپنے گھر میں سٹور کر لیں گے، اور وہ جا کر کرانے والے شاپ میں بیچ دیں گے جا کر. وہ تو آپ ایسے گھرانے کیوں نہیں ڈھونڈے؟ جیسے میں نے آپ کو یہ جو میں نے گھرانے کی بات بتائی نا آپ کو، یہ کوئی سنا سنا واقعہ نہیں، یہ ہمارے ہی شہر کا اور ہمارے قریب کے محلے کا واقعہ ہے کہ ایک گھر میں آپ کو ایسے کئی افراد مل جائیں گے، بلکہ ایسے کئی گھر ہیں جیسے جہاں پر 3-3 عورتیں بیوہ ہیں، نانی بیوہ، ان کی بیٹی بیوہ، اور ان کی نانی کی وہ نواسی بیوہ ایک گھر میں، اور کمانے والا کوئی مرد نہیں. ایسے کئی لوگ ہیں جو ماں اور بیٹی ہیں، یا تو بیٹی متعلقہ ہے یا بیوہ ہے، اور بیٹا اب نارمل ہے، اور وہ بستر پر پڑا ہے بیٹا اب نارمل، اور وہ بوڑھی ماں اس بیٹے کا بھی پورا خرچ کرنا پڑ رہا ہے، اٹھانا پڑ رہا ہے، اور وہ رضائیاں سی کر لوگوں سے مانگتے نہیں. عزت دار لوگ ہیں، رضائیاں آپ کو معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ لحاف جو ہوتا ہے، جو ہمارا کمفرٹر ہوتا ہے، تو ہم اس کو اپنے ماڈرن زمانے میں ہم اس کو کمفرٹر کہتے ہیں، اور یہ باہر سے بنا بنایا ریڈی میڈ آتا ہے ہمارے لیے. پہلے زمانے میں رضائیاں ہوتی تھیں، آپ کی نانی دادی کی آپ نے دیکھی ہوگی، ہے نا؟ کسی کو معلوم رضائیاں؟ میرے خیال سے سعودی عرب یا باہر گرلز کنٹریز میں، باہر بورن اینڈ براٹ اپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے. کمفرٹر ہی سمجھ لیجیے، ہاتھ سے سلاوا کمفرٹر سمجھے، گھر میں سلاوا کمفرٹر. تو ایسے کئی لوگ ہیں کہ آج بھی وہ رضائیاں سی کر اپنا یعنی جیسے تیسے 2 وقت کا بڑی مشکل سے ان کو اس کے کھانا ملتا ہے وہ پورا کرتے ہیں. کتنے محنتی لوگ ہیں آپ دیکھیں، اور 50 روپے مہینہ دے کر ایک بلب ان کے گھر میں جلتا رہتا ہے. ایسے کئی لوگ ہیں کہ صرف پڑوس والوں سے ایک بلب کی بجلی کی اجازت لے رکھی ہے، جس کی وجہ سے 50 روپے 100 روپیز مہینہ ان کو دیتے ہیں، صرف ایک بلب ہے، اور کوئی فیسلٹی نہیں ان کے گھر میں، ایون ان کے باتھ روم میں بھی لائٹ نہیں ہے. ایسے کئی لوگ ملیں گے، لیکن وہ لوگوں کے دروازوں پر جا کر نہیں مانگتے ہیں. لیڈیز ہیں گھر میں، خود ہاتھ سے محنت کر کے کماتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن دروازوں پر جا کر مانگتے نہیں ہیں. تو یہ آیت مجھ سے اور آپ سے کیا تقاضا کر رہی ہے؟ ایک تو سب لوگوں نے پیشہ بنا لیا. میں تو اس دفعہ جب انڈیا گئی تھی ابھی 10 دن کے لیے، میں نے دیکھا کہ ہر جگہ جو دکھائی دے رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی کوئی ہاتھ گاڑی ہے، اس کو یا تو ایک عورت چلاتا ہے یا مرد چلاتا ہے، کوئی ایک اس پہ بیٹھا رہتا ہے اور ایک معذور بن جاتا ہے، اور وہ ایسا پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں یا تو اندھی ہیں یا ان کا پیر ٹوٹا ہوا ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، 100 میں سے 1 ہاتھ ہوتا ہوگا ویسا معذور، لیکن باقی 99 تو نہیں ہوتے ہیں شور. کیونکہ کئی بار یہ ثبوت پائے ثبوت تک پہنچ چکی بات کہ ہمارے محلے میں وہ اس طرح سے معذور بن کے مانگ رہے تھے، کل دوسرے محلے میں وہ بیوی معذور بن جاتی ہے اور شوہر اس کی گاڑی چلاتا ہے. تو آپ کو اپنے رشتے داروں میں، اپنے قریب کے لوگوں میں دیکھیے، آپ کو اپنے رشتے داروں میں یقین جانے صلہ رحمی کا اجر 2 گنا زیادہ ہے الحمدللہ. ایک تو دینے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر. تو جو فقہی پوائنٹ آف ویو سے پیشہور بھکاری زکات کے مستحق نہیں ہو سکتے، یہ آیت ہمیں غور و فکر اور تدبر کی دعوت دے رہی ہے. آپ کہیں سے بھی جا کر پڑھ لیجیے، اور رسول اکرم کے زمانے میں ایسے پیشہور بھکاری ہوتے ہی نہیں تھے. تو آپ کی زکات صحیح لوگوں تک نہیں پہنچی اگر آپ یہ پیشہور بھکاریوں کو دے رہے ہیں، یا آپ کا انفاق بھی ایون. تو آپ کو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جو لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے. جو بھی آپ انفاق کریں گے اللہ تعالیٰ کے اس کا بہترین بدلہ پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیت ہے. کیسے ہمارے جذبات کو موٹیویٹ کرتی ہیں قرآن کی آیت، کیسے ہمیں اپیل کرتی ہیں، کیسے ڈائریکٹ دل پر جا کر ہمارے اثر ہوتے ہیں ان آیت کا. کہ جو لوگ بھی اپنے مال دن اور رات، شب و روز، کھلے چھپے، سرم و علانیہ خرچ کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، بس ان کے رب کے پاس ہی ہے ان کا اجر. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. کون کون تھے صحابہ انفاق کرنے والے، آپ بتائیے، آپ نام گن سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، عثمان رضی اللہ عنہ، اور ہر صحابہ نے اپنے لیول پر اپنے اپنے حساب سے کام کیا. کھلے چھپے خرچ کرتے تھے وہ، یعنی صحیح حدیث ہے کہ دائیں ہاتھ میں دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اور وہ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جو چھپا کر اپنا مال خیرات کرتے ہیں، اور آپ ظاہر کر کر بھی دے سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو موٹیویشن ہو، اور چاہے تو چھپ کر بھی دے سکتے ہیں. تو سبحان اللہ، کیا میں اور آپ اس آیت میں شامل ہو سکتے ہیں، اس آیت کے مصداق ہو سکتے ہیں ہم؟ کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. سبحان اللہ، اللہ کے راستے میں دے کر تو دیکھیے، اور پھر دیکھیے کہ جو سکون، جو خوشی آپ کو ملتی ہے، اور وہ جو آخرت کا ریوارڈ کا جو ایک احساس ہے کہ ہم کو آخرت میں ہمارے رب سے ڈائریکٹ اجر ملے گا، وہ خوشی آپ دنیا کے کوئی چیز میں تلاش نہیں کر سکتے، کسی چیز میں نہیں، چاہے کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ بن جائے. تو خوف بھی نہیں ہوگا، غم بھی نہیں ہوگا. تو خرچ کریے اللہ کے راستے میں. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہم کو، الحمدللہ ہم سب اللہ کا شکر ہے، ہم صاحب حیثیت، ہم غنی میں شمار ہوتے ہیں الحمدللہ. اور ہم میں ایسے لوگ ہیں جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، لیکن ہم ان کو پہچان سکتے ہیں ان کی پیشانیوں کی وجہ سے، ان کے رہن سہن کی وجہ سے. تو ان کی خودداری نفس کو اتنا مت آزمائیے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگ زیادہ مستحکم، ہاں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی آپ کو، تھوڑا ڈھونڈنا پڑے گا ایسے لوگوں کو، اور ان لوگوں پر مال خرچ کرنا پڑے گا. اور یہاں پر ابھی زکات کی بات ہی نہیں کی جا رہی، ابھی یہاں پر نارمل انفاق کی بات کی جا رہی ہے، نفل انفاق کی. زکات ایک الگ ٹاپک ہے، ایون قرآن میں غور و فکر کے لحاظ سے بھی اور تدبر کے لحاظ سے بھی. آپ دیکھیں گے کہ دونوں لحاظ سے آپ اپنا مال ایسے مستحق لوگوں کو دیں جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، جنہوں نے پیسے مانگنے کو اپنا پیشہ نہیں بنا لیا ہے، جو آرام سے کھانے کے عادی نہیں ہو گئے ہیں، جو محنت کرتے ہیں بےچارے لیکن ان کو پورا نہیں پڑ پاتا، جو پورا نہیں کما سکتے، ایسے لوگوں کی مدد کیجیے. اور ایسے ہی لوگ زیادہ مستحق ہیں ہمارے انفاق کے، ہمارے مال کے. ایک اور واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ ایک سائل آتا ہے، اور وہ کہیں دور دراز سے سفر کر کے آیا تھا، اور اس نے کھانے کی حاجت پیش کی کہ میں بھوکا ہوں، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں. اب دیکھو وہ ہر گھر پر نہیں گیا، وہ رسول اللہ کے پاس آیا بس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ازواج کے گھر پوچھوا لیا کہ کچھ ہے کھانے کو، تو ازواج کے پاس سے کیا جواب آیا تھا؟ تھا کچھ سٹور تھا ان کے پاس کھانا، کچھ بنا ہوا نہیں نا، کچھ بھی نہیں تھا. بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ تو کہتی ہیں کہ ایک مہینہ ہو گیا، بلکہ دو چاند ہم نے دیکھ لیے لیکن چولہا نہیں جلا، دو کالی چیزوں پر گزارا ہو رہا ہے، کھجور اور پانی پر. سبحان اللہ، کیا اصول سیٹ کر کر گئے رسول اکرم ہمارے لیے، کیسے آپ کی سیرت تھی، کیسے آپ نے ہم کو واقع میں نمونہ بن کر دکھایا. آج اب دیکھیں بھی رمضان آنے والا ہے، الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، سنے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مانگنے والا نہیں بنایا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صاحب حیثیت بنایا. آپ دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی کتنی ہر چیز اسٹور کر کے رکھتا ہے رمضان آنے سے پہلے، کتنا اللہ کا شکر ہے، کتنی فراوانی ہے ہم کو الحمدللہ، کہ اس زمانے بادشاہوں کو بھی نہیں ہوتی تھی اتنی فراوانی تو جتنی آج ہمیں الحمدللہ، اور جو کتنی انواع و اقسام کی ہم نعمتیں کھا رہے ہیں. تو سائل آیا اور کسی کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تب رسول اکرم نے صحابہ میں سے پوچھا کہ کون ہے جو اس کو اپنے گھر لے جائے. تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں ان کو. حالانکہ ابو طلحہ صاحب حیثیت لوگوں میں سے تھے، لیکن اس زمانے میں کھانا فوڈ اتنا ہوتا ہی نہیں تھا. تو جب گھر پہنچے تو بیوی سے پوچھا، ام سلیم سے، اور وہ بھی کسی عظیم خاتون ماشاءاللہ، ان کا تو جب پڑھو ہر اینگل سے ان کی سیرت بہت ہی بہترین ہے. تو بیوی نے کہا کہ کھانا تو بس صرف بہت تھوڑا سا ہے، ایسا کرتے ہیں بچوں کو سلا دیتے ہیں اور چراغ بجھا دیتے ہیں، اور یہ جو مہمان رسول اکرم کی طرف سے آیا ہے اس کو کھلا دیں گے اور ہم لوگ کچھ نہیں کھائیں گے، اور ایسا پریٹینڈ کریں گے کہ جیسے ہم بھی کھا رہے ہوں ساتھ میں، چراغ بجھا ہوا ہوگا تو دکھائی نہیں دے گا. اس کے بعد کھانا کھایا گیا اور وہ مہمان نے کھانا کھا لیا، اور بس صبح جب ابو طلحہ انصاری رسول اکرم کے پاس پہنچتے ہیں تو رسول اکرم ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، قرآن کی آیت نازل ہے ان کے بارے میں. سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام کیسے تھے، دینے والے بھی کیسے بڑے دل کے اور لینے والے بھی کیسے، کہ جو بس ان کو جتنی حاجت ہوتی تھی اتنا ہی لیتے تھے. وہ سائل، اس کے بعد دوسرے دن واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ وہ سائل روز مانگتے پھر رہا ہو، روز رسول اللہ کے پاس آ رہا ہو. آپ مجھے بتائیے، پھر بعد میں اس سائل کا واقعہ نظر آیا ہم کو کہیں؟ کیونکہ وہ تو بھوکا تھا نا، اور ہو سکتا مستحق بھی رہا ہو، لیکن ہمیں تو کہیں نہیں نظر آتا کہ وہ دوسرے دن یا تیسرے دن بھی آیا ہو. لیکن ہمارے یہاں کہ مانگنے والے کیسے مانگتے ہیں آپ بتائیے، روز آتے ہی نہیں آتے ہیں. تو آپ پھر مجھے بتائیے کہ اصل یعنی مانگنے کی اجازت کی صورت میں کہ آپ بالکل بھوکے ہوں، اور ایسا جس کو روز آنا آپ اس کو پیشہ نہ بنا لیں مانگنے کا، بلکہ جب واقعی میں ضرورت ہو تو آپ مانگ سکتے ہیں. تو ہمیں جو سکھایا گیا ہے کہ جو مستحق لوگ ہیں ان کا ہم خیال رکھیں، نہ کہ جو غیر مستحق ہیں، جو ہٹے کرتے ہیں، جو صحت مند ہیں، جو خود کما سکتے ہوں اور جو دوسروں کا بھی الٹا خرچ اٹھا سکتے ہوں، وہ خود اگر مانگنے والے بن جائیں گے تو کیسے ہوگا؟ تو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ انفاق کے بعد سود کی آیت آئی ہے، اور یہاں پر سود ہمارا ٹاپک نہیں ہے آج، بلکہ صرف ایک انفاق کے اپوزٹ کے طور پر اس کو یہاں پر سامنے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً انفاق کے بعد وہ آیتیں لے آئی ہیں کہ سود جو لوگ کھاتے ہیں تو ان کا حال ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ شیطان نے ان کو چھو کر باولا کر دیا ہو. یہ تنگ دل لوگ، تنگ ذہن لوگ، سٹنجی جس کو ہم کہیں گے، کہ بخیل، مزید اور بخیلی ان کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. تو اللہ کو ماننے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے کبھی تنگ دل نہیں ہوتے، بلکہ دینے والے ہوتے ہیں، مال کو روکنے والے نہیں ہوتے. وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود ضرورت مند ہوتے ہیں، خود مستحق ہوتے ہیں، اپنی ذات کے لیے تو بھی وہ یعنی قربانی دیتے ہیں لیکن دوسروں کو دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب مدینہ میں قیدی تھے، جنگ بدر کے موقع پر جب قیدیوں کو قید کیا گیا، اور کوئی جیل تو تھی نہیں، گھروں میں ہی رکھا جاتا ان کو، یہ جو اصحاب صفہ تھے ان کے پاس رکھا جاتا، بلکہ گھروں میں قیدی قید تھے، جیسے کہ سودا رضی اللہ عنہ کے جو ایک چچا تھے تو وہ خود رسول اللہ کے گھر میں قید تھے، یا سودا رضی اللہ کے بھائی جو تھے وہ رسول اللہ کے گھر میں ہی قید تھے. تو رسول اللہ نے صحابہ سے کہا تھا، اور اسپیشلی انصار سے، کہ یہ مکہ والے ہیں اور ان لوگوں کو کھجور کھانے کی عادت نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں جلن سی ہو گئی ہے. تو آپ دیکھیے سبحان اللہ کیسے صحابہ تھے ہمارے، کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کھجوریں کھا لیں گے، اور روٹی یا آٹا بہت مشکل سے اس وقت اویلیبل ہوتا تھا، کیونکہ بہت مشکل تھا گیہوں، یعنی وہاں پر وہاں کی آب و ہوا میں یا وہاں کی زمین پر گیہوں کو گرو کرنا، اس کو پھر ہاتھ سے چکی سے آٹا نکالنا، پیسنا، گیہوں پیسنا اور آٹا نکالنا. تو انہوں نے کیسے قربانی دی کہ ہم یہ قیدیوں کو جو کہ نان مسلمس ہیں ان کو روٹی دیں گے اور ہم خود کھجور کھا لیں گے. سبحان اللہ، یہ تھے صحابہ جن کی رسول اللہ نے تربیت کی تھی، کہ دینے والے تھے وہ، لینے والے نہیں تھے. سبحان اللہ، یہ سوچ، یہ ذہن ہمارا ہو، ایسی سوچ ہم کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ دینے والے بنے نہ کہ لینے والے، اور لوگوں کی بھی ویسی تربیت کریں. یہ جو لوگ ہیں جو سلم ایریاز سے آتے ہیں، جو پیشہ ور بھکاری بن گئے ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی کہ وہ جب آئیں تو ان کو سمجھائیں، یہ بھی نہ کریں کہ ان کو بالکل لوٹا دیں، ان کو اچھی بات بتائیں کم از کم، تاکہ ان کے کان میں بات تو پڑے، ہو سکتا کبھی نہ کبھی وہ اثر لیں گے اس کا. اور ایسے سلم ایریاز میں جا کر ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے اصل میں، تاکہ ہم ان کی ذہن سازی کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم واقعی میں قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور دل کی تنگی میں مبتلا نہ ہوں، اور مال جمع کرنے کے لیے کبھی نہ مانگے، کہ مال جمع کرنے کے لیے مانگنا آگ کے انگارے جمع کرنا ہے. رسول اکرم فرماتے کہ چاہے کہ کم کرے پھر چاہے تو زیادہ کرے. اور آپ آئے دن خبریں سن رہے ہوں گے، ابھی جیسے مکہ کی خبر آئی تھی، پھر ممبئی کی خبر آئی، دہلی کی خبر آئی، کہ یعنی ایک خاتون تھی بلکہ ایک شخص بھی تھا جس نے اتنے پیسے جمع کرا کہ اس کا بامبے میں کئی لاکھ کا فلیٹ ہے، اور ایک خاتون جس نے 80,000 ریال جمع کی تھی مکہ میں، یہاں آ کر یہیں رک گئی تھی اور مانگتے رہتی تھی لوگوں سے، تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو 80,000 ریال اس کے پاس سے نکلے. اور ابھی حال ہی کا واقعہ ہے کہ کوئی فقیر جب اس کی جگہ کا معائنہ کیا گیا اس کی ڈیتھ کے بعد، تو وہاں سے کہا جاتا ہے کہ اتنے کئی کئی گھڑے بھر بھر کر، یعنی جو پاٹ ہوتے ہیں مٹی کے، पैसा निकला, वो बच्चा जमा कर करके रखता था, तो लोग ज्यादातर मांगते किस लिए, असल में इसलिए मांगते हैं। और रास्ते से चलने फिरने वाले ये सोच के दे देते हैं कि अच्छा इनकी दुआ हमको लग जाएंगे, वो क्या दुआ करेंगे आपके लिए भला, वो तो खुद ऐसे खुद गर्ज लोग हैं जो फर्ज नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। जब ये मांगने वाले आते हैं ना, तो कई दफा ऐसा हुआ कि देखे उनको कहने लगे कि पानी पिला दो जरा सा, तो हमने कहा कि भाई आज तो रमजान के दिन है, आप तो मुसलमान हैं, तो बाजी मांगते मांगते हलक सूख जाते हैं, भला हम रोजा कैसे रख सकते हैं। अब आप बताइए कि ये कैसे अल्लाह के फरमाबरदार हैं कि जो फर्ज रोजा भी नहीं रख रहे हैं, जो रोजेदारों को फिर सताते हैं। इन्हें जब घरों में मांगने के लिए आते हैं बेचारे जो घर वाले हैं, रात में जागते रहे, कयामुल लैल किया, कुरान पढ़ा, सहरी की, रोजा रखा, थोड़ी देर सुबह अगर सो गए या दोपहर में सो गए, अभी दरवाजे खटखटाते रहते हैं लोगों के और लोगों को तकलीफ देते रहते हैं। खुद तो रात भर सोकर आराम से आए, रोजा भी नहीं रखा, न भूख न प्यास, और रोजेदारों को तकलीफ देने के लिए आ जाते हैं और इतना पीछे पड़ जाते हैं कि लेकर ही टलते हैं, ऐसे ढीठ किस्म के लोग। तो ऐसे लोगों को हमको नसीहत करनी चाहिए और उनको अच्छे से समझाकर मोहब्बत से उनको लौटाना चाहिए कि मांगना अच्छी बात नहीं है। और इसके लिए हम सबको खड़े होना पड़ेगा, यानी किसी एक के करने से नहीं होगा ये काम, हर लेवल पर हमको काम करना पड़ेगा। एक तो हमको फर्मली, हम खुद डटे रहें, हम खुद नरम ना पड़े ऐसे लोगों के मामले में, फिर और उनको मोहब्बत से समझाएं और ऐसे एरियाज में जाकर उनकी तरबियत करें और उनको कहें कि भाई हम रोजगार तुम्हारे लिए मुहैया कर सकते हैं, तुम काम करने के लिए आओ, मांगना क्या जरूरी है। तो उनकी जहन साजी करें, ये मेरी और आपकी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सर तो ये आयत सिर्फ यही तकाजा नहीं कर रही है कि हम इन्फाक करें या उन लोगों को ढूंढें जो कि लोगों से लिपट लिपट कर नहीं मांगते, बल्कि ये आयत हमसे तकाजा करे कि हम वैसे लोगों की भी तरबियत करें जिन्होंने पेशा बना लिया मांगने को, जो माल जमा करने के लिए मांग रहे हैं। तो क्या हमको उनसे हमदर्दी नहीं है कि वो आग जमा कर रहे हैं, चाहे कम करें या ज्यादा करें, आग के अंगारे। तो हमको अगर उनसे हमदर्दी होगी तो हम उनको जरूर समझाएंगे, नसीहत करेंगे, अच्छी बात बताएंगे। अगर 100 को बताते हैं, अगर उसमें 100 में से 2 भी मान लेते हैं आपकी बात, या 5 भी मान लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, यही हमारे लिए कामयाबी है। और वैसे भी अल्लाह ताला ने हमको ये नहीं कहा कि तुम हिदायत ही दे दो या तुम सही रास्ते पर ही ले आओ जबरदस्ती, नहीं, हमारा काम है पहुंचा देना, बता देना, बाद में अब जिम्मेदारी उनकी बनती है, चाहे उसको कबूल करे या ना करे, वो उनका मामला है, हमसे कम अज कम वो हुज्जत अदा हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत पर फिर गौर करें और सोचें कि हम माशरे से हमारे इस माहौल को और ये रवैये को कैसे खत्म कर सकते हैं। आप सोचें कि कितनी हमें तरबियत की जरूरत है, यानी अपने माशरे की तरबियत और इस्लाह करने की जरूरत है, लेकिन हम तो कितने खौफ खरगोश के मजे ले रहे हैं ना, आराम से सो रहे हैं, हम समझते हैं कि बस हम अच्छे हैं तो बस काफी है, हमारी तरफ से कोई जाए कहीं पर भी जहन्नुम में, तो ऐसा नहीं है। हमको दूसरों का भी दर्द, दूसरों का भी एहसास हमारे दिल में हमको रखना चाहिए, उनको भी आग से बचाने की हमें फिक्र करनी चाहिए, उनके भी अखलाक को संवारने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के बारे में क्या फरमाते हैं कि फल्लाअल्लाह का बाखू नफ्सका, कि ए नबी क्या तुम अपनी जान खो दोगे इनके पीछे। कितनी खैरख्वाही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में सबके लिए, वो मुसलमानों के लिए भी और नॉन मुस्लिम्स के लिए भी, कि आपके तरीके में तुम्हें आग से पकड़ के खींच रहा हूं, परवानों की तरह तुम आग पर जा रहे हो और तुम्हें मैं पीछे से पकड़ पकड़ कर खींच रहा हूं। तो आज मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर लोग इस तरह से गुनाहों की तरफ जा रहे हैं, माल की मोहब्बत में इस तरह से गिरफ्तार है कि बस माल मांगने को ही, यानी लोगों से भीख मांगना ही उनका पेशा बन गया है और उनका कोई अखलाक नहीं, ना फराइज की पाबंदी है, इवन फर्ज नमाज भी नहीं पढ़ते, फर्ज रोजा भी नहीं रख रहे हैं, तो उनकी इस्लाह करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमको अल्लाह तआला ने कुल्लुम खैरा उम्मतिन बनाया है, हमको लोगों के लिए निकाला गया है कि हमको अगर जो खैर हमको समझ में आ गई है वो हम दूसरों को भी बताएं, कि देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी बतला दें। तो ये मुसलमान होने के नाते मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक तो हमारा जो इन्फाक है वो सही मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाए, दूसरा फिर जकात के लिए तो और ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि तो फर्ज जकात है, उसको तो अदा करना बेहतर तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लिहाजा फर्ज जकात के बारे में तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इवन नफिल सदकात के बारे में भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक को न देने, उसके मुस्तहिक लोगों को दें। और आपको जैसे मैंने जो एक दो वाकयात आपके सामने रखे, आपको अपने आसपास अपने इर्द गिर्द ऐसे कई लोग मिल जाएंगे आपको जो इतने मुस्तहिक हैं, लेकिन जो खुददारी नफ्स की बिना पर लोगों से नहीं मांगते, तो उनका ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारा इन्फाक सही हाथों में पहुंचाए और सही जो उसके मुस्तहिक लोग हों उन तक वो पहुंचे, और अल्लाह ताला हमको हमेशा देने वाला बनाए, ना कि कभी हमें किसी चीज की जरूरत या मोहताजी हो। अल्लाह ताला हमें अपने अलावा किसी का मोहताज न रखे। आमीन। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا اللہ تعالی اپ لوگوں کے وقت میں برکت دے